الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء. وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى، من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. قبلوا آواز تھوڑی تیز کریں. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ولما جاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أخبرني عن الإحسان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے نہایت محترم اور مکرم بزرگوں، بھائیوں، خطبے کی ابتدا میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے جس کا سینہ کھول دیں اور اسلام کے لیے جس کو ہم شرح صدر دے دیں، اطمینان دے دیں، فہو علی نور من ربہ، تو وہ شخص اللہ وحدہ لا شریک کے بتائے ہوئے نور کے اوپر چل پڑتا ہے. اور وہ لوگ جن کے دل سخت ہیں، جن کے دل اسلام کے پیغام اور اسلام کے عظیم احکام کے سامنے قبول کی صلاحیت نہیں رکھتے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، جو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عبادتیں نہیں کرتے، ان سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کے لیے تباہی ہے. اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل ہونے والے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر کو بھلا دینے والے، ان کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں ان کے لیے تباہی ہے. علماء کرام نے اس بات پہ بھی کلام کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا چیز ہے، اور ذکر اللہ کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، کس طرح کرنا چاہیے، اور کون سے اس کے آداب ہیں، کون سے اس کے طریقے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام تعلیمات ہماری شریعت اسلامیہ میں محفوظ ہیں، مامون ہیں. مثلاً وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی ذکر فرمایا ہے، کوئی شک نہیں اس میں. ہر عبادت میں قرآن کریم کا کتنا بڑا عمل و دخل ہے. تلاوت کرنا خود ایک عبادت ہے، زبانی قرآن کریم پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. زبانی نہیں پڑھ سکتے تو قرآن کریم کھول کے دیکھ کے پڑھنے والے کو بھی فرمایا ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملنی ہی ملنی ہیں. نماز میں قرآن کریم کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جہاد میں قرآن کریم کے احکام کتنے، مارکۃ الآرا ہیں، بڑے احکام ہیں. سیاست مدنیہ یعنی شہر اور گاؤں کے مسائل حل کرنا، اس میں بھی قرآن کریم میں اللہ نے بے شمار تعلیمات نازل فرمائی ہیں. تبلیغ کے میدان میں دیکھیں، انبیاء کرام، صلحاء، اولیاء، ان کے واقعات، ان کی تفصیل، ان کی محنتیں قرآن کریم نے تفصیل سے بیان فرمائی ہیں، اور یہ ذکر اللہ ہے. اسی طرح نماز میں بھی اللہ وحدہ لا شریک کی یاد بہت زیادہ ہے. الحمدللہ رب العالمین سے لے کر نماز کے آخری حصے تک التحیات للہ والصلوات والطیبات، پوری کی پوری نماز اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں بندگی بجا لانے کا نام نماز ہے. اور نماز اتنی آفاقی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، کہ انسان اور خصوصاً جو مسلمان ہو چکا ہے، اس کی زندگی کا پورا ڈسپلن، اس کی زندگی کا لاح عمل، اس کی زندگی کا شیڈیول وہ اسلام نے نمازوں کے ارد گرد بنایا ہے. مثلاً آپ غور کیجئے گا کہ دیگر مذاہب میں کسی دن چھٹی ہوتی ہوگی، کسی دن تہوار ہوتا ہوگا، کسی دن ان کے ہاں محترم دن ہوگا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ خوشی مناتے ہیں اور ناچتے گاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں. اور آج کل کے دنوں میں تو ہمارے ایک مالی ہیں، یعنی پودے وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں، उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने कहा क्यों छुट्टी चाहिए? कहने लगे जी हमारी दिवाली आने वाली है, वो हिंदू है मजहबन। मैंने उससे पूछा कि आप दिवाली में क्या करोगे, किस चीज के लिए आपको छुट्टी चाहिए? तो वल्ला बिल्ला उसके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दीन अता फरमाया उस दीन में छुट्टी वाले दिन ज्यादा इबादत है। मसलन जुमे का दिन इस्लाम में मोहतरम दिन है, अजीम दिन है। गुज़िश्ता जुमा अल्लाह के फजल से इस पे तफसील से कलाम किया था कि वो दिन जिस दिन मुसलमानों को एहतराम करना था और जिस दिन मुसलमानों को मस्जिद में तसल्ली और सुकून से बैठना था, वो इतवार का दिन हरगिज नहीं है। इतवार तो मसीहियों का दिन है, इतवार तो ईसाइयों का दिन है, बल्कि वो दिन जुमे का दिन था। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखिए, मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखिए, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। मुसलमान की छुट्टी नहीं है। ईद के दिन भी फरमाया आम अय्याम में 5 नमाजें, ईद के दिन 6 नमाजें हो जाती। ईद उल अज़हा में नमाज भी है और नमाज के साथ कुर्बानी की इबादत भी है। रमजान अल मुबारक हमारे पूरी उम्मत मुहम्मदिया का इत्तेफाक है कि यह इस्लाम का मोहतरम तरीन महीना है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान। तो रमजान अल मुबारक की इबादत देखिए, पूरे दिन में रोजा रखेंगे और रात को ईशा की नमाज के बाद 20 रकात तरावीह सुन्नत मुअक्कदा इमाम के साथ पढ़ेंगे, ये मजीद इबादत हो गई। और ये भी एक मशहूर और मारूफ मसला है कि आम दिनों में जो नमाज पढ़ी जाती थी या आम दिनों में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराइज और नवाफिल पढ़ते थे, आया रमजान अल मुबारक में भी आपने वही नवाफिल और वही इबादात बाजमात फरमाई है या उससे हट के कोई और इबादत फरमाई है? मसलन फुकहाए हनफिया का ये फतवा है, ये मसलक है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क़ियामुल लैल फर्ज थी, लाजिम थी, और आपके लिए तहज्जुद की नमाज भी लाजिम थी। وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ। अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया रात में आप नवाफिल पढ़ा करें, ये आपके लिए इजाफी है। इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। कुरान करीम में फरमाया नाफिला, इसकी तफसीर जो उलमा ने फरमाई है, मुहद्दिसीन ने फरमाई है, फरमाया फरीदतन ज़ाइदा, यानी नाफिला बमाने नफल के नहीं बल्कि नाफिला बमाने इजाफी के है। मसलन वयाकूब नाफिला, कुरान करीम में फरमाया याकूब हमने इजाफा करके दिया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजें वो इजाफी नमाजें हैं। और पूरे इस्लाम के, पूरी शरीयत मुहम्मदिया की जो रात की इबादतें हैं, वो सारी की सारी अगर आप गौर करेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियामुल लैल اور آپ کی تہجد کے ارد گرد ہی رہتی ہے. اصل نماز، اصل عبادت وہ آپ کی نماز ہے. اور ان نمازوں میں 8 رکعت قیام اللیل ہے، 12 رکعت تہجد ہے. 8 اور 12 کو آپ آپس میں ملا لیں گے تو یہ ہو گئی 20 رکعت. امام العصر آیت من آیات اللہ، محدث کبیر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ 20 رکعتیں یہ اسی 8 اور 12 کو ملا کے جو نماز بنتی ہے، 20 رکعت یہ تراویح کی نماز ہے. اور اس کی ایک اور بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ تراویح کے بعد پھر یہ بھی سنت قرار دیا گیا ہے کہ امام کے ساتھ باجماعت 3 رکعت وتر پڑھ لی جاتی ہے، اور وتر کے بعد پھر نوافل کی اجازت ہے، نوافل پڑھنی چاہیے یا نہیں یہ محققین علماء، بڑے علماء فقہا ان کے درمیان میں ہمیشہ سے یہ ایک مسئلہ جس کے اوپر بحث چلی آ رہی ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بہت سارے مسائل پہ توجہ دی، کوشش فرمائی، یہاں تک کہ اس کے بارے میں مختصر چھوٹے چھوٹے کتابیں بھی لکھی، رسالے بھی لکھے، اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ وتر کے بعد نوافل نہ پڑھے جائیں تو یہ بہتر ہے. بہرحال یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی جب اس کا وقت آئے گا رمضان المبارک کے آس پاس تو اس پہ کلام کریں گے. لیکن اس وقت آپ کے سامنے یہ بات رکھنی تھی، افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه، اللہ تعالی جس کسی کا سینہ روشن کر دے اسلام سے، اللہ تبارک و تعالی جس کسی کے دل کو سرشار کر دے اسلام کے نور سے، تو اللہ وحدہ لا شریک کے بتائی ہوئی روشنی، اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقے، اللہ کے راستوں پہ چلنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. علماء کرام اور محدثین اور فقہا کی باتیں، ان کے مسائل، ان کی کتابیں، ان کی حدیثیں، ان کے احکام، ان کے بتائی ہوئی ضروری چیزیں، اور اسی طرح اسلام کے احکام، مثلا نماز پڑھنے سے پہلے سنتوں کا خیال رکھنا، نماز کے دوران سنتوں کا اہتمام کرنا، سنتوں سے فارغ ہو کے نوافل کی ترتیب بنانا، یہ تمام کے تمام اعمال جب تک ایک مسلمان کو اچھے نہیں لگتے، یہ تمام کے تمام اعمال جب تک ایک مسلمان کے دل میں اطمینان کا باعث نہیں ہوتے، اور ان اعمال سے ایک مسلمان کے دل کو سکون جب تک نہیں ملتا، اس وقت تک اس کی عبادات میں کمال نہیں ہے، اس کی عبادات میں وہ کیفیت نہیں ہے جو کیفیت اسلامی عبادات سے مطلوب ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نماز باجماعت، نمازوں کا اہتمام، عبادات کے لیے پابندی کرنا، یہ صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت آسان ہے، اور جو اللہ کے خوف اور اللہ کے احکام سے عاری ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، ان کے لیے ان احکام کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا کہ آیا ہماری آبادی، خصوصاً ہماری آنے والی نسل، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، ہمارے نوجوان بھائی اور بہنیں، آیا ان کو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ یہ آیت کبھی سمجھائی گئی ہے؟ کیا اس آیت کے مطالب اور اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کا مطلب کبھی ہم نے کسی کو سمجھانے کی کوشش کی؟ میں نہیں سمجھتا، بلکہ حاشا وکلا، العیاذ باللہ واستغفر اللہ، آنے والی جو نوجوان نسل ہے ان میں تو فرائض کی مقام اور فرائض کی ضروریات کی اہمیت آج تک بیان نہیں ہوئی ہے. جس طرح کے اعمال روا رکھے گئے، جس طرح سے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال کے دیگر چیزوں کو آگے لایا گیا ہے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. وہ جو ہندوستان پہ انگریز کا تسلط ہوا تھا اور ایک مسلمان مملکت، ایک مسلمان حکومت کو تخت و تاراج کیا گیا، مسلمانوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے گئے، آج بھی پوری دنیا یہ بات کا اقرار کرتی ہے کہ مغرب کے خزانوں میں جو قیمتی اشیاء ہیں ان میں سے اکثریت ہندوستان سے چرائی گئی ہیں. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اور ان سے قبل شیخ الہند حضرت مولانا مفتی محمود الحسن رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ہندوستان کے مختصر حالات لکھے ہیں. ایک دفعہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ ان حالات کا مطالعہ کر رہے تھے، میں قریب میں بیٹھا تھا. حضرت نے مجھے وہ حالات پڑھ کے سنائے، اور وہ حالات سن کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. مثلا حضرت لکھتے ہیں کہ انگریز کے ہندوستان میں قبضے سے پہلے مسلمانوں میں جو مستحقین صدقہ و خیرات و زکات تھے وہ ڈھونڈنے پڑتے تھے، ایسے بظاہر نہیں ملتے تھے. اور انگریز کے ہندوستان پہ قبضے سے قبل ہندوستان میں سونے کی تبادلہ، سونے کے ذریعے سے تجارت، اور کیش کے جگہ سونے کا لینا دینا یہ عام سی بات. اور انگریز کی آمد سے قبل ہندوستان کے جو کھانے کے ذخائر تھے، فوڈ ریزروز تھے، وہ اتنے بڑے تھے کہ کہتے ہیں کہ 10 سال تک بھی اگر فصل صحیح سے نہ ہو تو بھی مسلمانوں کی حکومت اور مسلمانوں کے لوگوں نے یہ کام کیا کہ وہ تمام ملک کے لیے کافی ہو سکتا تھا. اور اس کے علاوہ گھر بنانا کتنا آسان تھا، جگہ خریدنی کتنی آسان تھی، مسلمانوں کے بدوباش کے اوپر چلنا احترام کے ساتھ کتنا ضروری تھا، یہ ساری کی ساری باتیں ریکارڈ پہ موجود ہیں. ظاہر بات ہے کہ قابضین کو، حملہ کرنے والوں کو کچھ تو نظر آیا جس کی وجہ سے وہ 7 سمندر پار کر کے ادھر آ گئے اور قبضہ کر لیا. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کا دین اسلام، قرآن کریم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت اور رسالت، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. مجھے لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ہم ایسے لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں جو شکل و صورت سے تو ہندوستانی پاکستانی ہوں گے اور ذہن سے اور عقل سے وہ ہندوستان نہیں بلکہ انگلستان کے انگریز ہوں گے. وہ آخر کیا وجہ تھی اس کی کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے؟ پورے دنیا کے خطوں میں آپ نظر ڈال لیجئے، حرمین شریفین کے علاوہ ایسے مسلمان، ایسے غیور غیرتی قوم اور ایسے اسلام کی حفاظت کرنے والی قوم، بر صغیر کے مسلمان پورے عالم میں کہیں اور نہیں ملیں گے آپ کو. کل کی یہ رپورٹ ہے، حرمین شریفین کے عمرے کے ویزوں کی تعداد بہت بڑی ہو گئی، اخبار میں آیا، اور اس میں جو سب سے زیادہ ویزے لینے والے قوم ہیں وہ پاکستانی ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات کہ اس پرفتن دور میں بھی، اس مشکل ترین حالات میں بھی اللہ نے یہاں کے مسلمانوں کو یہ توفیق دی کہ وہ ضرور حرمین شریفین جانا چاہتے ہیں. اور یہ محنت کا اثر ہے. اورنگزیب عالمگیر حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ رفیع الدین، حضرت شاہ عبدالقادر، حضرت شاہ عبدالغنی، شیخ محمود الحسن، یہ وہ لوگ تھے بڑے بڑے جنہوں نے ڈٹ کے انگریز کا مقابلہ کیا تھا. اور میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے اوپر غداری کا کیس ہوا اور کراچی کی عدالت میں ان کو حاضر کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو سزائے موت دیں گے، آپ ہمارے خلاف کیوں تحریک چلاتے ہیں؟ حضرت مدنی نے فرمایا، میرے سر پہ پگڑی ہے، یہ پگڑی بھی ہے، یہ کفن بھی ہے، ہر جگہ میں تیار ہوں شہادت کے لیے، جان دینے کے لیے، لیکن انگریز کو ہندوستان سے نکال کے رہیں گے. یہ وہی سلسلہ ہے، یہ وہی اختلاف ہے، کوئی زمانہ نہیں بدلا. آزادی ہوئی، اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا فضل ہوا، ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے ہمیں یہ زمین کا ٹکڑا آزاد کر کے دیا، ان کی نیتوں پہ شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ان کے احترام اور بزرگی میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس وقت کے حالات کے تقاضے کچھ اور تھے. انگریز سر پہ مسلط تھا، اور آزادی کے بعد بھی ایک زمانے تک انگریز کا عمل دخل ہماری سیاست میں، ہماری ترقی میں، ہماری کوششوں میں بڑی دور تک رہا ہے. لیکن اللہ نے ہمیں جو نعمت دی، ہمیں اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے تھی. ہر آنے والے سال میں ہمیں ترقی کی طرف بڑھنا تھا. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ پاکستان مقروض ہو گیا ہے اور پاکستان کی اکانومی خراب ہو رہی ہے اور بڑے مشکل حالات ہیں، اگر مجھ سے غلطی نہ ہو رہی ہو، میں بھول نہ رہا ہوں، تو پاکستان پہلی دفعہ عالمی اداروں سے قرضہ مانگنے کے لیے کب گیا تھا؟ ذرا آپ پتہ کروا لیجئے اس کا. ایوب خان کے دور میں، اللہ جانے وہ 65 کی بات ہے یا 62 کی بات ہے، اس زمانے سے ان کا یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. پیسے ختم ہو گئے جی، دے دیجئے. پھر چلے گئے 71 میں، اور دے دیجئے. پھر پہنچ گئے 78 میں کہ پھر چاہیے. تو یہ سلسلہ، یہ کوئی آج پہلے دن کا نہیں ہے. और आजमाए हुए तरीके हैं। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, शायर कहता है। ठीक है, उन तरीकों पे बार 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 करके देख लिया, लेकिन उन तरीकों से जो मतलूबा नताइज हैं, वो नताइज आज तक हमें हासिल नहीं हुए। इसलिए कि मईशतें सिर्फ पैसे से नहीं चलती, बल्कि मईशत के चलाने के लिए हमें अपने दीन की रहनुमाई देखनी होगी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन, हजरत ने ऐलान किया कि मदीना मुनव्वरा के बाजारों में जो भी बिजनेस करेगा, तिजारत करेगा, उसके लिए इस्लामी बिजनेस के अहकाम, तिजारत के अहकाम जानना जरूरी है। ऐसे नहीं कि कोई भी मुंह उठा के पहुंच गया और वहां पे उसने कारोबार शुरू किया और फिर जहां उसका दिल चाहा वहां उसने डंडी मारी, जहां उसका दिल चाहा वहां उसने धोखा दिया, जहां उसका दिल चाहा वहां उसने लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया। और अब तो फ्रॉड ऐसे अजीबो गरीब होते हैं कि बिल्डिंग तैयार हो जाती है, सर पे खड़ी हो जाती है, लोग उसमें घर खरीद लेते हैं, फिर उनको ख्याल आता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया, निकालो लोगों को, बिल्डिंग को नीचे गिराओ। ये जब बन रही थी, जब इसके नक्शे पास हो रहे थे, जब इसके लिए मटेरियल लाया जा रहा था, आप अंधे थे? नहीं, बल्कि वहां करप्शन हो रही थी। किसके जेब में ये पैसे गए, किसने ये सारी शरारतें की, उसको पकड़ने के बजाय गरीब मुसलमानों के घर भी गिरा दिए। कहते हैं कि वो मालिक भी हार्ट अटैक होके मर गया। यही अंजाम होगा इस तरह के काम करेंगे तो। बल्कि इसके लिए अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ, अल्लाह ने कुरैश को कहा, ए कुरैश वालों, कुछ शर्म हया करो। कुरैश वालों, तुमने मक्का के जोर पे और काबा की वजह से दुनिया में इज्जत पाई है, वरना कुरैश को कौन जानता था। और ए कुरैश वालों, तुम दुनिया में जहां जाते हो लोग तुम्हें एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और तुम्हारे लिए इंतजाम करते हैं, ये इस काबे की वजह से है। और जो तुम सर्दी में भी कारोबार करते हो, गर्मी में भी तिजारत करते हो, ये भी इसी वजह से कि काबा की अजमत तुम करते हो। और आखिर में फरमाया अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ, अल्लाह ने तुम पे एहसानात किए कि भूख खत्म हो गई, और अल्लाह ने तुम पे एहसानात किए कि खौफ खत्म हो गया है। ये दो बेसिक अहम तरीन बुनियादें हैं कामयाब मईशत की। कोई आदमी भूखा ना हो, किसी आदमी को अपनी इंतहाई अहम जरूरियात में कोई कमी बेशी ना हो, तो वो क्यों डाका डालेगा, वो क्यों चोरी करेगा, वो क्यों लोगों के माओ और बहनों के ऊपर हाथ उठाएगा, क्यों लोगों के घरों में घुस के जाके अपनी जान को खतरे में डालेगा। असल मसला वो ये है कि इब्तिदा से इंतजामात और अल्लाह के बताए हुए अहकाम पे नहीं चले, आगे जाके मसाइल खराब हो रहे हैं और उसका सारा का सारा सजा वो हम बहसियत कौम के उठा रहे हैं। जिन अकवाम से हमारा मुकाबला था, जिन अकवाम के सामने हम सर फखर से बुलंद करके कहते थे कि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं और हम एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने सजदरेज होते हैं, दुनियावी असबाब में वो कौमें हमसे आगे निकल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम तो न दुनिया के असबाब में सही से तरक्की कर सके और न ही दीन के मामलात में सही से चल सके। न खुदाई मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, इन सारी चीजों के बावजूद अल्लाह के फजल व एहसान से उम्मीद है। वक्त सहर करीब है, रोशनी की किरणें नजर आती हैं इस्लाम की वजह से, खैर व बरकत नाजिल होती है नमाज की वजह से, ہمارے اور آپ کے گلی محلوں میں انوارات کا نزول ہوتا ہے اذانوں کی وجہ سے. اس لیے میرے محترم بھائیوں, پورے عالم نے دیکھا کہ نہ کسی سے قرضے کی ضرورت تھی, نہ کسی سے امداد کی ضرورت تھی, لیکن اسلام کے بتائے ہوئے اصول و قواعد پہ چلنے کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو ایک کامیاب معاشی مرکز بنایا ہے. اور مدینہ منورہ اور اس کے تمام آس پاس کے علاقوں میں خوشحالی کا ہونا یہ ایک حقیقت تھی. خلفائے راشدین کے دور میں مسلمان اور اہل اسلام ان کی تمام ضروریات پوری ہو جاتی تھی اللہ کے فضل سے, اور آج بھی پوری ہوتی ہیں. لیکن جب انسان اپنے راستے سے ہٹ جائے, دوسرے راستے پہ جب چلے گا, تو پھر اس کو خوف بہت زیادہ ہوتا ہے. مثال آپ دیکھ لیجئے, کسی جگہ آپ پہلی دفعہ جائیں, کسی شہر میں, کسی جنگل میں, کسی صحرا میں, تو آدمی کو وحشت ہوتی ہے پہلی دفعہ کی. جتنا بھی آپ اس کو وہاں پہ اطمینان دلائیں گے, وہ مطمئن نہیں ہوگا, اس کو ڈر لگے گا. مومن کا گھر وہ اسلام ہے, مومن کا گھر وہ ایمان ہے, مومن کا گھر قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستے ہیں. اس سے تو اس کو ہٹا دیا گیا, اور جب ہٹ کے وہ دوسرے راستوں پہ چلنے لگا تو ڈر لگتا ہے. بات نہیں مانی تو مار دیں گے, بات نہیں مانی تو کارپیٹ کی طرح بم گرا دیں گے. کون سے بم؟ کچھ بھی نہیں. جن اقوام نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جوابات دیے, ان کو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اور وہ اللہ کے دین کے مرد مجاہد جنہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی, لاکھوں میں نہیں ملینز میں, کئی دس لاکھ کے حساب سے کئی ملینز میں ان کے لوگ شہید ہوئے, لیکن انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے, نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. اور اسلام کا حسن دیکھیے کہ ہم نے ان کے ساتھ دنیا کا کوئی دھوکہ نہیں ہے جو ہم نے نہ کیا ان کے ساتھ. ان کے سفیروں کو پکڑ پکڑ کے ہم نے دیا ہے, حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ سفیر کو امینٹی ہوتی ہے اور سفیر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن وہ بس چونکہ اس وقت حالات اس طرح تھے, ہمارے بڑے صاحب نے کہا دے دو پکڑ کے. اپنے ان کو تو چھوڑو, اپنے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے دیا ہے. ڈاکٹر عافیہ غریب کا دیکھیں آج تک کوئی اتا پتہ نہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے اور ان کے درمیان میں جو محبت کا ذریعہ ہے وہ دین ہے, وہ اسلام ہے. اس کے باوجود ہمارے اور ان کے درمیان میں احترام کا ذریعہ وہ اسلام ہے. اور جب ان کو فتح حاصل ہوئی تو سب سے پہلے ہمارے لوگ وہاں پہنچے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آج بھی اگر کامیابی کا عالم کے اندر کوئی انتظام ہے, کوئی نقطہ ہے, کوئی ایسا بہترین عمل ہے, تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اسلام کے بتائے ہوئے طریقے ہیں, اسلام کے بتائے ہوئے اصول ہیں. عبادت ہو یا معیشت ہو, امور خانہ داری ہو یا سیاست ہو, شہر کو چلانا ہو, گھر کو چلانا ہو یا ملک کو چلانا ہو, اللہ وحدہ لا شریک کے فضل سے ہمارے پاس ان تمام چیزوں کے کامیاب آزمائے ہوئے طریقے موجود ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اللہ تعالی جس کو اسلام کی روشنی عطا فرما دیتے ہیں, اسلام کا شرح صدر اور اسلام کا اطمینان دیتے ہیں, وہ اللہ کی بتائی ہوئی بصیرت پہ چلتا ہے. وہ مومن بڑا زبردست ہو جاتا ہے, اس مومن کو کوئی دھوکہ نہیں دیتا, وہ مومن کسی سے ڈرتا نہیں ہے, وہ مومن کسی سے بلیک میل نہیں ہوتا, اور وہ مومن اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے عبادت نہیں کرتا, وہ مومن اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتا, وہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتا, تو کیا ضرورت ہے اس کو کائنات کے معبودان باطلہ سے ڈرنے کی اور گھبرانے کی؟ پتہ چلا کہ کہیں نہ کہیں ایسی کمزوری آ رہی ہے جس کمزوری کی وجہ سے ہمارے اور مسلمانوں کے دلوں میں خوف آ چکا ہے. یہ کمزوری کس وجہ سے ہے؟ یہ اعمال کی کمزوری کی وجہ سے. حدیث شریف میں موجود ہے یہ بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم میں وہن نہ ہو سکتا ہے، یعنی امت میں. صحابہ نے پوچھا حضرت وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خوف کو کہتے ہیں، ڈر کو کہتے ہیں. اور یہ کیوں؟ جب معاشرے میں گناہ بڑھ جاتے ہیں، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو اللہ کی حفاظت کا ذمہ وہ پھر آپ کے ساتھ نہیں رہتا. مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ نافرمانی کی ہے، اس لیے وہاں اللہ کی حفاظت اور اللہ کی نصرت میرے ساتھ نہیں ہے. پھر وہ دنیا کے اسباب کی تلاش میں نکلتا ہے، اور دنیا کے اسباب کی تلاش میں اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، نہ جانے کتنوں کی خوش آمدیں کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے بدلے میں جو ملتا بھی ہے تو اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی. آپ کے سامنے ہے سب کچھ. بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے، اور جیسا بھی ہے لیکن اپنا ہے. اور بات یہ ہے کہ مسلمان امت کو اسلام اور اسلام کی عظمت یہ سمجھانا تمام امت کے علماء کی ذمہ داری ہے. جیسے آج کل ہمارا جو ماڈرن طبقہ ہے، نئی روشنی والے ہمارے لوگ ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی میں ریلیجیس ہوں ہی نہیں، یعنی میں تو دیندار ہوں ہی نہیں. ایک طرح آپ غور کریں تو دینداری کا کیا مطلب ہے؟ دینداری کا مطلب ہے کہ یہ ایک نظریہ ہے، یعنی یہ انسان ایسی دنیا میں نہیں آیا بلکہ اس کی زندگی گزارنے کا ایک مقصد ہے. یہ اپنے زندگی کے کچھ اصول اپنا چکا ہے، وہ اصول اللہ کے بتائے ہوئے اصول ہیں. تو جو دیندار نہیں، یعنی کہ نہ کوئی اس کا اصول ہے نہ کوئی اس کا عقیدہ ہے، تو یہ تو غلط بات ہو جائے گی. اور جہاں تک تعلق ہے دین کا، یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جیسے ایک انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، جیسے ایک انسان کو پینے کی ضرورت ہے، جیسے ایک انسان کو لباس کی ضرورت ہے، جیسے ایک انسان کو زندگی میں شادی بیاہ کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کو دین کی بھی ضرورت ہے. ورنہ زندگی کا کوئی پہلو نہ ڈسپلن آ سکتا ہے اس میں، اور نہ ہی اس میں اس کی کوئی خیر و برکت آ سکتی ہے. جو لوگ دین سے عاری ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی جذبہ نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی ایمانداری نہیں. یہاں تک کہ آپ تو سنتے ہوں گے، ہندو بھی جب کہتا ہے کسی کو کہ سچ بولو تو کہتا ہے ایمانداری کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایمان والا آنےسٹ ہوتا ہے، یعنی ایمان والا سچا ہوتا ہے. لا ایمان لمن لا عہد لہ ولا دین لمن لا عہد لہ کما قال. جس کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ امانتداری میں خلاف کرے گا، اور جس کا دین میں کمزوری ہو وہ عہد و پیمان سے پیچھے ہٹ جائے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، اللہ کے دین کی طرف رجوع کرنا یہی ہر چیز کا حل ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ کی طرف رجوع فرمائیے، اپنے اعمال پہ نظر ثانی فرمائیے، توبہ کیجئے، استغفار پڑھیے، بہت زیادہ پڑھیے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. حضرت نوح کی کیسی پیاری تقریر ہے. حضرت نے فرمایا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ کے سامنے اپنی بندگی بجا لاؤ، بارشیں بھی ہوں گی، بال بچے بھی صحیح رہیں گے، تجارت بھی ٹھیک ہوگی، فصلیں بھی اچھی نکلیں گی. تو پتہ چلا کہ ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کا تعلق ہمارے دین سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین پہ استقامت دے، اور ہماری اور آپ کی جو تقصیرات ہیں، خطیات ہیں، بشریات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل احسان سے ان کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان، رحمت و کرم وہ ہمارے گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عظیم ہے، اور ہم اللہ کے بہت ہی کمزور بندے ہیں. اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ جلد ہماری تقدیر بدل دے، اور اللہ تعالیٰ دین میں ہمیں سربلندی دے، اور اس دین اسلام کی عظمت و نصرت کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ اس عالم دنیا میں بھی عزت و مقام سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات سوال و جواب کی مجلس میں شریک ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نمازیوں کا احترام کریں، جو بھی شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کے سامنے سے نہ گزریں، اس کے سجدے کی جگہ پہ نہ بیٹھیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ عربیہ احسن العلوم اپنی 9 شاخوں سمیت اللہ کے فضل سے دین کے کام میں مصروف عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ تمام ضروریات اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے، مسلمانوں کی کوششوں سے پورے ہو رہے ہیں. جامعہ مفتی محمود نوری آباد میں مسجد بن رہی ہے، اس میں بھی آپ حضرات کی توجہات اور دعاؤں کی ضرورت ہے. جامعہ احسن المدارس گلشن معمار میں زیر تعمیر ہے، اس میں بھی آپ حضرات کی توجہ اور دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے جن حضرات کو توفیق دی ہو وہ دین کی ضرور مدد فرمائیں، کوشش فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں دیں. اگر کسی جگہ نماز جمعہ کی شرائط نہ پائی جائیں لیکن لوگ نماز پڑھ لیں تو کیا جمعہ ہو جائے گا؟ فتویٰ اسی طرح ہے کہ کسی جگہ پہ جمعہ نہیں ہوتا لیکن کچھ مسلمان جمع ہوئے اور وہاں پہ پڑھ لیا، جمعہ کی نماز ہو گئی لیکن انہوں نے یہ جو عمل کیا ہے یہ سنت کے اصولوں کے خلاف ہے. اور جمعے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جمعے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی بستی ہو کہ اس میں قاضی صاحب ہوں، اس میں اسپتال ہو، اس میں اسکول ہو، اس میں تمام ضروریات زندگی جو ایک چھوٹے قصبے کے لیے ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوں، وہاں جمعہ پڑھا جائے گا. جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ویسے ہی 3-4 گھر ہیں یا 10-12 گھر ہیں اور ان کے پاس مزید سہولیات نہیں ہیں، ایسی جگہ پہ جمعہ کی نماز کی اجازت نہیں ہوتی بلکہ وہاں پہ ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے. پوچھا ہے کہ اگر باپ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو جائیداد نام کر کے دے دے تو کیا یہ جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ایسا کرنا بری بات ہے. دیکھیے، ہر چیز میں عدل و انصاف کا تقاضا ضروری ہے. کوئی بھی کام ایسا کیا جائے جس میں زیادتی ہو یا جس میں کسی ایک کا حق مار کے دوسرے کو زبردستی دیا جائے، اسلام میں ایسی چیزیں جائز نہیں ہیں. ہاں، جب اپنی زندگی میں آپ کوئی چیز تقسیم کریں گے، حدیث شریف میں ہے اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، اپنی اولاد کے بارے میں جب ان کو گفٹ دیتے ہو، جب ان کو ہبہ دیتے ہو تو برابری کی بنیاد پہ دو. اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس پہ خاص اہتمام فرماتے تھے کہ میری بہن کو جتنی پاکٹ منی ملی ہے مجھے بھی اتنی ملے گی، اور فرماتے تھے کوئی فرق نہیں ہے زندگی میں، جو فرق اللہ نے فرمایا ہے وہ بعد میں ہے. البتہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ ایک بیٹی زیادہ مستحق ہے، غریب ہے، دوسری بیٹی وہ قدرے حالات اس کے اچھے ہیں، تو ماں باپ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حالات کو دیکھتے ہوئے جہاں چاہیں وہاں پہ ان کی امداد کریں. اگر کسی نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد وغیرہ کسی کو دے دی تو نام بھی کر دے اور قبضہ بھی دے دے، یہ چیز اب اس کی ہو گئی ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہاں، جو یعنی زندگی میں میری چیز ہے، میں نے کسی کو ہدیہ کر دی تو اس میں کوئی اور شریک نہیں تھا، تو اس لیے کسی اور کا حق بھی اس میں نہیں بنتا ہے. لیکن علماء نے مکروہ لکھا ہے ایسا کرنا کہ ایک کا مال سب کو چھوڑ کے ایک کو دے دیا جائے، یہ بات صحیح نہیں ہے. جی، البتہ اس میں گنجائش ہے. پوچھا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اصل میں بدعتی کی 2 قسمیں. بدعتی ایک وہ ہوتا ہے جو اعتقادی بدعتی ہے، اور بدعتی ایک وہ ہوتا ہے جو عملی بدعتی ہے. نماز کے بعد مثلاً زور سے کوئی ذکر پڑھنا یہ عملی بدعتی ہے. ہاں اور اللہ کے سوا پیغمبر بھی حاضر ناظر ہیں, اللہ کے سوا پیغمبر بھی ہر جگہ موجود ہیں, اللہ کے سوا فلاں بابا بھی ہمارا مشکل کشا ہے, فلاں اللہ کے سوا فلاں جو جیلانی صاحب ہے وہ بھی ہماری حاجت روا ہے, یہ اعتقادی بدعتی ہے. اور اعتقادی بدعتی کے پیچھے نماز کیوں کرو ہوگی, آپ خود سوچئے کہ آپ کے اعتقاد میں ایک اللہ اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اور ان کے اعتقاد میں اللہ کے ساتھ بعض صفات میں اور لوگ شریک ہیں, اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے, لا ار الصلاۃ خلف المبتدع, میں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا. الفقہ الاکبر. پوچھا ہے کہ اعضا کی پیوند کاری کرانا کیسا ہے. اعضا کی پیوند کاری کے بارے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا اعضاء انسانی کی پیوند کاری کتاب کا نام ہے, عربی میں ہے الترقی فی اعضاء الانسانی, 70 علماء کی اس میں تحقیق ہے, اور 70 علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے کسی کو اپنے اعضاء کی پیوند کاری کرنا جائز نہیں ہے, گناہ ہے, حرام ہے. ہاں اگر کوئی ڈاکٹر طبیب کہہ دیں کہ یہ آدمی کی اگر پیوند کاری ہو جائے تو اس کی زندگی بچ جائے گی, یہ ٹھیک ہو جائے گا, تو بامر مجبوری میں جیسے خنزیر کا استعمال اور جیسے شراب کا استعمال بھی اسلام میں جائز ہو جاتا ہے, اس طرح اعضاء کی پیوند کاری کی بھی اجازت ہو جاتی ہے. پوچھا ہے کہ حاشر نام رکھنا کیسا ہے. حاشر حشر سے ہے, حاشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اچھا نام ہے, محمد حاشر پورا نام رکھنا صحیح ہے. پوچھا ہے کہ بچے کو بولنے میں دقت ہوتی ہے, زبان اٹک رہی ہے, سورہ حامیم سجدہ اور اس میں آیت ہے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, یہ آیت 21 مرتبہ پڑھ کے بچے پہ دم کریں اور بچے کے پانی پہ دم کریں. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بھی قدر لکنت تھی, حضرت نے دعا فرمائی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یہ دعا بھی بہت اچھی ہے بولنے کے اور اس کے رکاوٹ میں. جی ہے کوئی پرچی نکاح ہے. اچھا پوچھا ہے کہ بچے کا نام ریان رکھا ہے, کیسا ہے؟ ریان نام رکھ سکتے ہیں, ٹھیک نام ہے. جی صحیح ہے, الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم حل المشکلاتنا وقضی حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جی ہے نکاح. اچھا جی نکاح والے آگے آ جائیں.